نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
اچھا کل بھی اور اس سے پہلے بھی ایک آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، صبر پر قائم رکھو اور تیار رہو یا رابطہ رکھو، اور واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو. یہ چار چیزیں جو ہیں یہ سبب ہیں، یہ چار پلرز ہیں یا بنیادیں ہیں کس کی؟ کامیابی کی. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. رابطو اصبروا وصابروا میں تو صبر ایک انڈیویجول لائف میں، اور پھر صابروا دوسروں کی مثالوں سے یا دوسروں کو بھی صبر کی طرف لے کر جانا. پھر واتقوا اللہ کا معنی بھی بہت دفعہ ہم پڑھ رہے ہیں. ایک نئی چیز جو یہاں آئی ہے، یعنی صبر پر بھی پہلے بات ہو چکی ہے، پھر تقویٰ پر بھی ہو چکی ہے. جو نئی چیز اس آیت میں ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے وہ رابطو، اور رابطو کے جو دونوں ہی معنی ہیں، تیار رہو اور دوسرا رابطہ رکھو، اور دونوں ہی طرح علماء نے تفاسیر کی ہیں. دونوں ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتی، ایک اپنی جگہ ایک خاص موقع کے لیے جہاد کے کانٹیکسٹ میں ہے، اور چونکہ ہر وقت تو جہاد نہیں ہوتا، جہاد سے پہلے. اب دیکھیں کہ جہاد کب پیش آتا ہے؟ جب اللہ کا پیغام دیا جاتا ہے. تو پہلا کام پیغام پہنچانا ہے. جب دین کا پیغام پہنچایا جاتا ہے تو نتیجے میں کلیش ہوتا ہے، اور وہ کلیش پھر جہاد اور قتال تک جا پہنچتا ہے بعض اوقات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ چیز نمایاں ہے. اگر مکہ کے 13 سال پیغام پہنچایا گیا تو مدینہ کے 10 سالوں میں 12 قتال ہوا، یعنی جنگ ہوئی. اور یہ سورت بھی مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 12 مسلمانوں کو روز بروز یہ خبریں پہنچتی تھی کہ فلاں حملہ آور ہو رہا ہے، فلاں آ رہا ہے. اور خصوصاً عربوں سے جب نبٹ لیا گیا، اور خصوصاً غزوہ احزاب کے بعد جب مسلمانوں کو اندر سے کچھ اطمینان ہوا، تو باہر کی سرحدیں جو تھیں روم کی طرف کی، ان سے تھریٹس ملنے لگی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں پر صرف رباط ہی ہوا تھا، جنگ نہیں ہوئی تھی. تو آیت پر عمل تو ہر دور میں ہوگا. جب جنگ کی کیفیت نہ ہو تو رابطو پر عمل رابطہ کے ذریعے ہوگا، کہ مسلمان باہم مربوط رہیں، ایک دوسرے سے بندھے رہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھیں. اس تعلق کی دو نوعیتیں پھر ہوں گی، ایک خاندانی سطح پر جس کا حکم آپ نے پڑھا ہے صلہ رحمی کی شکل میں، اور ایک دینی رشتوں کے حوالے سے، دین کے تعلق کے حوالے سے. کفر کے بارے میں آتا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، خواہ یہود ہوں، ہنود ہوں، نصارہ ہوں یا مجوس ہوں. یہ جب اسلام دشمنی کی بات آتی ہے تو ان سب میں اتحاد ہو جاتا ہے، یہ مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کے فوجی ہندوستان میں آ کر مشقیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک رابطہ رکھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ دونوں کے انٹرسٹس ایک ہیں، یہود ہوں یا ہنود یعنی ہندو، حالانکہ ایک مشرک ہیں، ایک اہل کتاب ہیں. لیکن جہاں اسلام کی بات آتی ہے تو وہ آپس میں تعلق قائم کر لیتے ہیں. حالانکہ سرحد انڈیا کی ہمارے ساتھ ملتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہندو اور مسلمان کا اتحاد ہو جائے اور وہ مثلاً نصارہ کے خلاف ہو، جیسے کہ کوششیں ہوئی بھی، پاکستان کی ہسٹری آپ نے پڑھی ہے، کانگریس کا کیا مقصود تھا کہ مسلمان اور ہندو مل کر انگریز کے خلاف محاذ قائم کریں اور اس کو ملک سے نکالیں، لیکن وہ اتحاد فائدہ مند نہ ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ دونوں کے مقاصد میں فرق ہے. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں گے کہ جب مسلمانوں کو مارنے کی باری آئی تو سکھ اور ہندوؤں کا آپس میں خوب اتحاد ہو گیا. جب مائگریشن ہوئی ہے، ہجرت ہوئی ہے، تو اس میں قتل و غارت صرف ہندوؤں کی طرف سے نہیں ہوا، سکھ بھی اس میں برابر کے شریک تھے جن جن علاقوں میں وہ موجود تھے، خصوصاً پنجاب کے علاقوں میں جو مائگریشن ہوئی ہے. تو تاریخ میں مختلف اوقات میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمان کا خیرخواہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے، اہل کفر نہیں ہوا کرتے. اگر کبھی انہوں نے مدد کا وعدہ کیا بھی تو اس کا حال بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ وعدہ بھی وفا نہ ہوا، پورا نہ ہوا. اسی لیے قرآن پاک میں ہمیں بار بار اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم ان کو دلی دوست نہ بنائیں. تو پھر اگر اہل اسلام، اہل ایمان کو ان کے ساتھ دلی دوستی سے منع کیا گیا ہے، تو دوسری طرف آپس میں باہم رابطے کو مضبوط کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی فوجوں میں، مسلمانوں کے اندر جتنا اتحاد ہوگا اتنا ہی زیادہ اسلام کو قوت ملے گی اور اسلام پھیلے گا. امت وسط ہونے کی حیثیت سے جو ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو بھی اسی صورت میں پورا کیا جا سکتا ہے جب یہ آخری آیت جو ہے آل عمران کی، آپ کو معلوم ہے سورۃ آل عمران میں امت وسط کے کردار پر تبصرہ کیا گیا ہے اور اینڈ پر اس کے وسائل بتا دیے گئے ہیں کہ کس طرح کامیابی ہو سکتی ہے. اگر تم بحیثیت امت کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ چار کام کرنے ہوں گے. ان چار کاموں میں رابطو، اس میں آپ دیکھیں کہ آپس کا رابطہ، آپس کا تعلق، اس کی ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ سلام سے ابتدا ہوتی ہے آپس کا رابطہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام کرو علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کا معنی یہ ہے کہ جس کو تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے. یعنی کوئی بھی مسلمان جسے تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، اس کو کیا کرو؟ سلام کرو. ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تمہارے اندر ایمان نہ ہو، اور ایمان نہیں پیدا ہو سکتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ ہو. کیا میں وہ تمہیں طریقہ نہ بتا دوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو تم میں باہم محبت پیدا ہوگی؟ اور وہ طریقہ آپ نے کیا بتایا؟ افش السلام بینکم، آپس میں سلام کو فروغ دو، پھیلاؤ. تو گویا ایمان صرف کسی تنہا ایک خیال کا نام نہیں بلکہ ایک اجتماعی کیفیت کا نام ہے. خدا کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے حتی تحابو، یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ ہو، مومن نہیں ہو سکتے جب تک باہم محبت نہ کرو. کیا تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں کہ اس پہ عمل کرو تو باہم محبت کرنے لگو گے؟ اور وہ ہے آپس کا سلام. گویا آپس کا سلام دعا جو ہے، اگرچہ ایک معمولی عمل لگتا ہے، لیکن رابطہ کا سب سے بنیادی اور پہلا ذریعہ ہے. آپ سب اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ باہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں؟ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں نا، سب اپنے آپ سے پوچھیں، کیونکہ ہم سب ایک ایسے کام میں شریک ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں اس کو تو سلام کر لیا جاتا ہے جو جاننے والا ہے، لیکن اس کو نہیں کیا جاتا جس کو ہم جانتے نہیں. جبکہ ایمان کیا تقاضا کر رہا ہے؟ کہ سب مسلمان ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں، سب مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوں. تو رابطو پر عمل کرنے کے لیے پہلا کام کیا؟ سلام. تو انشاءاللہ تعالی اس آیت پر عمل کرنے کے لیے اور دین کے فائدے کے لیے، یاد رہے کہ پھر ذات کا فائدہ سامنے نہ آئے کہ کسی سے کوئی ذاتی مفاد ہے، کوئی کام ہے، تو اس صورت میں آپ دوسرے سے تعلق بڑھا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ آپ سے بات نہیں کرتے، لیکن جب ان کو آپ کی کسی حیثیت کا پتہ ہوتا ہے اور ان کا کوئی کام آپ کی حیثیت سے اٹکا ہوتا ہے تو وہ اٹھ کر دوبارہ آپ کو سلام کریں گے. تو وہ سلام کون سا سلام ہے؟ مفاد پرستی کا سلام ہے. تو ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ ہونا، خواہ ہم اس کو جانتے ہیں یا نہیں، اور رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا رابطوں پہ اور کیسے عمل ہوگا؟ سلام کے ساتھ مصافحہ جو ہے یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے. یہاں خاص طور پر کراچی میں نے دیکھا کہ مصافحہ کا رواج بہت کم ہے. بعض وقت میں کسی کے آگے ہاتھ بڑھاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی غلطی کر دی ہے، کہ لوگ بتکلف ہاتھ بڑھاتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، معلوم نہیں اس کی وجہ کیا ہے. آپ لوگوں کو شاید یہ ڈفرنس محسوس نہ ہوتا ہو، لیکن ایک دوسری جگہ سے آنے والے کو، کیونکہ روز ہی کہیں نہ کہیں لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، تو سلام کے ساتھ اگر ہاتھ آگے کیا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے انہیں مشکل ہو رہی ہے.
ہاتھ ملانے کی بات ہو رہی ہے تو جو ہمارا ہینڈ شیک ہوتا ہے اس میں ہماری فیلنگز اور لو بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، اور امیجیٹلی ایک کمیونیکیشن آن ہو جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا دل کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے. ہیلن کیلر جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ بلائنڈ بھی تھی اور ڈیف بھی، تو اس نے جب ہینڈ شیک کیا، وہ لوگ تو مردوں سے بھی کرتے ہیں، مارک ٹوین سے جب اس نے ہینڈ شیک کیا تو اس نے کمنٹ دیا کہ آئی کوڈ فیل دا وارمتھ اینڈ سنسیریٹی ان ہز ہینڈ شیک آلدو آئی کوڈ نیور سی ہم.
اسی سے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہاتھ کے ملانے سے پوری شخصیت نمایاں ہو جاتی ہے. خود غرض لوگ، بخیل لوگ، محبت کرنے والے، بغض رکھنے والے، حسد کرنے والے، ان سب کا انداز مختلف ہوتا ہے. ایک دین کی تعلیم دینے والے کو لوگوں کے مزاج کا معلوم ہونا چاہیے. جو ایک حکیم ہوتا ہے نا، وہ نفس پہ ہاتھ رکھ کے پہچانتا کہ بیماری کیا ہے. تو جب آپ کسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں تو ہاتھ ملا کر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں ضرورت کس چیز کی ہے، کیا پیدا کرنا ضروری ہے. شاید اس لیے اسلام نے مصافحے کی اتنی فضیلت بیان کی کہ جب تک ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، یعنی گناہ خود بخود گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے سلام کرتے اور مصافحہ کرتے تو جب تک وہ شخص ہاتھ نہ چھوڑتا آپ خود سے نہیں کھینچتے تھے، کیونکہ روڈنس ہے کہ ایک شخص نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور آپ کھینچ لیں فوراً. کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں ادب آداب سکھائے گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ میں بعض اوقات غور کرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد یہ بتایا ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کروں. یعنی آپ کی آمد کے مقاصد میں ایک مقصد کیا ہے؟ کہ بہترین اخلاق کی تکمیل. اور سب سے بھاری نیکی میزان میں حسن اخلاق. لیکن ہمارے گھروں میں بھی اور معاشرے میں اس چیز کی طرف بہت کم توجہ ہے. بد اخلاقی کی وبا عام ہو چکی ہے، بد اعتمادی، بد اخلاقی، زبان سے ہو یا رویے سے ہو یا تحریر سے ہو، ایک عام شعار بن چکا ہے. ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جنہوں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کرنے کو آیا ہوں. میں سوچتی ہوں بعض اوقات کہ ہم کتنا چاہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پہ پانی نصیب ہو، آپ کا قرب نصیب ہو، آپ کی شفاعت نصیب ہو، لیکن اس بد اخلاقی کے ساتھ کیسے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کہ احسنہم اخلاقا المؤتئون اکنافا الذین یألفون ویؤلفون، کہ جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے، کندھے جھکا کے رکھنے والے، یعنی یہ نہیں کہ پوسچر کے حساب سے، بلکہ یہ ایک محاورے کے طور پر بات بولی گئی کہ عاجز مزاج، عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ جھک کر معاملہ کرنے والے. المؤتئون، وتایتو کا مطلب ہوتا ہے روندنا، اکناف کنف کی جمع ہے، یعنی جن کے کندھے روندے ہوئے ہوں، یعنی عاجز جھکے ہوئے ہوں. جیسے والدین کے سامنے قرآن میں آتا نا، وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے آگے رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ کندھے جھکا کر رکھو ماں باپ کے سامنے. اور آج آپ دیکھیں ہمارے بچے ہم سے بات کرتے وقت کس طرح گردنیں اٹھاتے ہیں. ماں باپ کے سامنے سرکشی سے بات کرنے سے منع کیا گیا ہے, عاجزی کی بات کی جائے. اور پھر تیسری چیز کیا بتائی گئی, نمبر ایک احسن ہم اخلاقاً, نمبر دو المعتون اکنافاً, اور نمبر تین الذین یألفون, وہ لوگ جو دوسروں سے الفت رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں. ویؤلفون, اور محبت کیے جاتے ہیں, جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. تو ہم سب اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ کیا ہمارے دلوں میں لوگوں کی محبت ہے اور کیا لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں. محبت ڈیمانڈ کی جانے والی چیز نہیں, اور ڈیمانڈ کر کے آپ کو نہیں ملے گی کہیں سے کہ آپ احتجاج کریں کہ لوگوں مجھے محبت دو, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اور اگر نہ آپ کسی سے محبت کرتے نہ کوئی آپ سے کرتا ہے, تو اس سے کیا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی محروم ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے محروم ہونے کی انڈیکیشن ہے. تو کون لوگ محبت سے محروم رہ جاتے ہیں؟ جو بد اخلاق ہوتے ہیں. تو رابطوں میں تیسری چیز کیا آ جاتی ہے؟ حسن اخلاق, کہ دوسرے کے ساتھ عاجزی کے ساتھ معاملہ کرنا, عاجزی اور انکساری سے پیش آنا. ایک اور چیز جو بڑی اہم تھی, جسے ہم اس سے پہلے بھی بیان کر سکتے تھے, باہم ایک دوسرے کا تعارف ہونا, یہ بھی ایک سنت ہے, سنت نبوی. کسی کو معلوم ہے کیسے؟ ایک تعارف, تعارف کا مطلب ہے پہچان. مثلا آپ اس بچی کو پہچانتی ہیں جو آپ کے رائٹ ہینڈ پہ, اس کا نام کیا ہے؟ سارا دن آپ لوگ بیٹھتے ہیں اور بعض اوقات آپ کو گھر جا کے قطن یاد نہیں آئے گا کہ میرے رائٹ سائڈ پہ کون تھا اور میرے لیفٹ سائڈ پہ کون تھا, نہیں پتا ہوتا نا, کوشش نہیں کرتے جاننے کی. ہم یہ کہیں گے ہمیں وقت ہی نہیں ملتا. تو تعارف جو ہے, یہ آیت میرے ذہن میں گونجتی رہی ہے, میں نے ایک دن پڑھائی, پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو جا کے پڑھا, پھر اس کو میری لگتا تھا جیسے میری تسلی نہیں ہوئی, اور پھر میں نے بہت اس پہ غور کیا اور مجھے لگا کہ ہمیں اس پر عمل کی ضرورت ہے اگر واقعی ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں. اگر ہمیں نہیں معلوم کہ میرے ساتھ والا شخص اس وقت کس کرب میں مبتلا ہے, کس حال میں آیا ہے, کس مشکل میں, تو وہ تواصل بالحق کیسے ہو سکتا ہے, تواصل بالصبر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. جب آپ کو کسی کا دکھ معلوم نہیں, کسی کی مشکل معلوم نہیں, تو صبر کیسے کریں گے؟ اور والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی, یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, جنہوں نے اچھے کام کیے. الحمدللہ آپ بہت سے اچھے کام کرتے ہیں, لیکن دو حصے جو ہیں وہ بھی ضروری ہیں, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی اس معاملے میں؟ کیا سنت تھی؟ کوئی سنت جانتا ہے؟ جب آپ کسی نئے شخص سے ملتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے وفد آیا کرتے تھے, مختلف طرح کے لوگ جگہ جگہ سے, جو کوئی بھی آپ کے بارے میں سنتا تھا آپ کے پاس ملاقات کے لیے, ان کے جو سردار ہوتے تھے یا ان کے جو وفود ہوتے تھے, چنے ہوئے لوگ بستیوں کے, وہ آپ کے پاس آتے. آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوتا تھا؟ تعارف, نام اور قبیلے کا نام, علاقے کا نام. عربوں کے ہاں چونکہ نسب کی بہت اہمیت تھی, قبیلوں کی بہت اہمیت تھی, تو اس لیے اس اعتبار سے تعارف لیا جاتا تھا. آج کے دور میں لوگوں کے ہاں قبیلوں کی یا ذاتوں کی بعض اوقات اتنی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن ویسے جو بھی کسی کا انٹرسٹ ہو, اس اعتبار سے ایک دوسرے کی پہچان جو ہے ضروری ہے. اس طرح بعد میں آپ لوگ جب دین کے رستے پر کچھ کرنے لگیں گے, اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے, تو آپ کو ایک دوسرے سے مدد کی ضرورت ہوگی. اور اگر آپ پڑھنے کے بعد بکھر جائیں اور کوئی کسی کو جانتا ہی نہ ہو کہ کون مجھے کس اعتبار سے مدد دے سکتا ہے, علم کے اعتبار سے, اچھے مشورے کے اعتبار سے, تو ایسا نہ ہو کہ آپ پیچھے رہ جائیں سارے قافلے سے. قافلے سے مراد دین کے رستے پہ چلنے والے لوگ ہیں, کیونکہ بارہا میں نے ایسا دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کو اگر کسی مشکل میں کوئی ایک اچھا مشورہ دے دیا گیا کہ تم یہ کام کر لو, تو یوں لگا کہ جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ایک شخص سخت ڈپریشن میں ہے، ڈوب رہا ہے، چھوڑ رہا ہے ہمت، اور اتنے میں اس کو کوئی چیز پکڑا دی گئی اور اس نے اسی کو لے لیا، اور اس کے بعد الحمدللہ ایک پوری ڈائریکشن مل گئی اور بہت مفید ثابت ہوا اس شخص کا ایک چھوٹے سے کام سے ابتدا کرنا بھی. بعض اوقات ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اور سولوشن ہمارے پاس ہی موجود ہوتا ہے مگر ہم کو خود نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اتنے میں دوسرا شخص کہتا ہے دیکھو یہ چیز جس کو ڈھونڈ رہے وہ تو یہ پڑی ہے، تو آپ کہتے اوہ میری تو مت ماری گئی، میں نے تو دیکھا ہی نہیں، یہ میرے پاس ہی رکھی ہے. تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان مشکلات میں بھی بازو کا سولوشن قریب ہی ہوتا ہے لیکن اپنی کیفیت مشکل کی وجہ سے ایسی ہوتی ہے. بالکل ایسے جیسے ایک شخص بیمار ہے، اسے بخار ہے، پانی پاس ہی رکھا لیکن ہمت نہیں اٹھا کے پی سکے، دوسرا آتا اور پوچھتا دوا لی، پانی پیا، نہیں لیا، اٹھو یہ پیو. تو جب انسان بیمار ہوتا ہے فزیکلی بھی تو اس کو مدد چاہیے ہوتی، تو ایسے ہی جب انسان روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو اس کو مدد چاہیے ہوتی ہے. ہر ایک کی چونکہ آزمائش مطلوب ہے، ایسے حالات آتے رہتے ہیں. انسان دوسروں سے سیکھتا، مجھے آپ سے سیکھنے کا موقع ملے گا، اس میں مبالغہ نہیں ہے. بعض اوقات انسان دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے، اس سے پڑھانے کے اندر مزید پختگی آتی ہے کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں. سیکھنا صرف یہ نہیں کہ کتاب سے بہترین عبارت آپ نے پڑھ لی یا سن لی اور آپ سیکھ گئے. ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے انسانوں کے اندر بیٹھنا اور اپنی غلطیوں کمزوریوں سے بھی سیکھنا اور ان کی اچھائیوں سے بھی سیکھنا. کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم استاد ہو گئے اور ہمارے طالب علم تو ہر لحاظ سے ہم سے کمتر ہیں. نیور. میں اپنے کسی بھی طالب علم سے مل کے ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں کہ اس کے اندر کیا خوبی ہے، کیا اچھی چیز ہے جو میرے اندر نہیں ہے تو میں اس سے لے لوں. تو سیکھنے کا موقع ہر جگہ اور ہر مقام پہ رہتا ہے. انہوں نے لکھا ہے ناقابل برداشت باتیں ذہن میں چلی جاتی ہیں اور تنگ کرتی ہیں، اس کے لیے کیا کریں؟ ہم انہیں جواب دیں تو یہ مایوب ہوگا، لیکن ذہن کی کشمکش سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ وہ باتیں ذہن کا پیچھا پکڑ لیتی ہیں اور غمزدہ کرتی رہتی ہیں، کام صحیح طور پر نہیں ہوتا. آئی نو کہ باتوں سے ہوتا واقعی کچھ نہیں عملی زندگی میں، لیکن بعض اوقات دل ضرور غمگین ہوتا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن بات کا زخم نہیں بھرتا، یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن جیسے دوسرے زخم لگتے ہیں تو جنگوں میں کیا پہنا جاتا ہے زخموں سے بچنے کے لیے؟ ڈھال، زرہ، ایک آہنی ڈریس پہنا جاتا ہے، ہے نا؟ تو ایسے ہی انشاءاللہ تعالی آپ اپنے اوپر جب ایک آہنی ڈریس پہن لیں گے تو بہت حد تک لوگوں کی باتوں سے مکمل طور پر تو نجات نہیں ہوگی، کیونکہ جب گرد اٹھتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو انسان متاثر ہوتا ہے، لیکن بہت حد تک ان کی ویلیو کم ہو جائے گی آپ کے نزدیک. اس میں سب سے افیکٹو چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیں اچھے کاموں میں کہ آپ کو یاد ہی نہ رہے کہ کس نے آپ کو کیا کہا تھا. تو کسی کی بات بہت ستائے تو اس وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی تو اونچا اونچا قرآن پڑھنا شروع کر دیں. تسبیح سے بھی آ جاتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا تھا؟ جب تھک جاؤ تو کیا پڑھو؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کو. اور یہ آزمودہ نقطہ ہے، کسی دن آپ کام کر کے جب بہت تھکے ہوئے ہوں سونے سے پہلے، بلکہ روز ہی پڑھنا چاہیے، لیکن آپ ان کو پڑھیں اور آپ دیکھیں گے کہ ایک دم آپ ریلیکس ہو جائیں گے. یہ انہوں نے لکھا کہ گلے ملنا، کیونکہ کراچی کے لوگ مسافہ نہیں کرتے لیکن گلے شوق سے ملتے ہیں. معانقہ اس کو بولتے ہیں، انق گردن کو کہتے ہیں، کہ گردن کے ساتھ گردن ملانا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ بھی آتا ہے بعض روایات میں معانقہ کا، لیکن اصل چیز سلام اور مسافہ ہی ہے. پہلی سنت پوری کر لیں پھر اگلی تک بھی چلے جائیں. اچھا، وہ مجھے اپنی بیٹی کو دیکھ کے ایک بات یاد آئی. ایسا ہوا کہ میں جب بھی ان لوگوں کے جیسے اس کے ایگزامز ہونے والے ہیں تو فارغ وقت صبح سارا دن پڑھتی ہے، تو اس وقت میں کلاس میں ضرور لاتی ہوں کیونکہ قرآن پڑھ کے بچے نارمل رہتے ہیں. بلکہ آپ لوگوں کو بھی میں مشورہ دوں گی کہ جب کبھی آپ کے بچے فارغ ہوں تو ساتھ لے آیا کیجئے، اور ساتھ لا کے ان اٹینڈڈ بہرحال نہ چھوڑے، سنوانے کی کوشش کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے آپ کے مسائل جو بچوں سے متعلق ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں گے، آپ کو کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی. لیکن آف کورس کہ فیمیل ہوں تو تبھی، ورنہ بیٹوں کی شکل میں تو مشکل ہے. تو اس میں یہ کہ مجھے جو سب سے زیادہ جس چیز نے فائدہ دیا اپنے بچوں کی تربیت میں وہ قرآن کی کلاسز میں، جب کبھی اگر ایک دن بھی چھٹی ہے، چونکہ خود آنا ہوتا تو یہ بھی دل نہیں کرتا کہ بچے گھر میں بیٹھے رہیں اور ادھر ادھر ان اٹینڈیڈ ہوں، لیکن ہمیشہ سے ان کو ایک نقصان ضرور رہا ہے کہ لوگ انہیں بہت تنقیدی نظروں سے ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ تو اسلام آباد میں ایک دن کسی نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں ہر وقت مسکراتی رہتی ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو تم دھیان رکھا کرو، بلا وجہ مت مسکرایا کرو۔ اب یہاں آئی ہے تو وہ سنجیدہ ہے شاید تھوڑی سی، تو کل پرسوں مجھے کسی نے لکھا کہ آپ کی بیٹی تو بہت پراؤڈ ہے، دیکھ کے مسکراتی بھی نہیں۔ تو مجھے کافی لمبا تنقید نامہ تھا، تو میں نے اس کو تھما دیا، میں نے کہا تم خود پڑھ لو، لیکن دینے سے پہلے میں نے کہا کہ دیکھو اس کی کسی بھی بات کو مائنڈ نہیں کرنا، اگر تمہارے اندر ایسی کوئی چیز ہے تو اسے دور کر دو، ورنہ اس کو اگنور کر دو۔ اس میں مجھے وہ ایک قصہ یاد آ گیا جب ایک باپ اور بیٹا شہر جا رہے تھے تو ان کے ساتھ کیا بیتی۔ تو اس لیے آپ بھی کبھی زندگی میں ایسی مشکل پیش آئے تو اسی کہانی کو یاد کر لیں، ہنس پڑیں گے تنہائی میں بھی بیٹھ کے اور مائنڈ نہیں کریں گے کسی کی بھی کوئی تنقید۔ بہرحال تعارف کر لیتے، میرا نام فرحت ہے، نام ہی سے تو شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ واقعی آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو میرا نام نہ آتا ہو، اس لیے کہ پنڈی میں کئی سال سے درس دے رہی ہوں لیکن میں نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا، اور کئی لوگوں کو واقعی نام نہیں پتا ہوتا اور لوگ آتے ہیں سن کے چلے جاتے ہیں کیونکہ کبھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دی کہ نام بھی ضروری ہے، اگر کوئی پوچھے بھی تو ہم کہتے ہیں کہ جو کام کرنے آئے وہ کر لو۔ خیر، اس لیے میں نے نام دہرا دیا کہ شاید کچھ لوگوں کو نہ معلوم ہو۔ نام میرا فرحت ہے اور عمر میری 42 سال ہے، 42 ایئرس کی ہوں، 4 بچوں کی ماں ہوں، اور زندگی میں سب سے زیادہ عزیز ترین چیز قرآن ہے، جس کو پڑھانے کا، یہ جسے کہتے ہیں نا اوڑھنا بچھونا، مجھے قرآن پڑھانے کا یہ شوق اور اتنی یہ دیوانگی کی حد تک یہ سب کچھ کیوں ہوا، میں نے بنیادی طور پر اپنے والد سے قرآن پاک پڑھا ہے۔ میرے والد جو تھے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، نام سنا ہوا ہے نا، جن کی ایک تفسیر بھی ہے تفسیر عثمانی، اور کئی لوگ جو ان کے شاگرد ہیں اپنے نام کے ساتھ عثمانی لکھتے بھی ہیں، مثلاً تقی عثمانی اور اسی طرح۔ خیر میرے والد اپنے نام کے ساتھ عثمانی تو نہیں لکھتے تھے لیکن انہی کے شاگرد ہیں، حدیث کی جو 6 کتابیں ہیں وہ انہوں نے انہی سے ہی پڑھی، پورا وہ جسے آپ کہتے ہیں نا عالم کا وہ جو ایک پورا پروسیجر ہے اس سے گزرے ہوئے تھے۔ ہمیں بچپن میں نارمل سکولز میں بھیجا گیا لیکن چھوٹی موٹی تربیت دین کے اعتبار سے ہوتی رہی، اور ابتدائی تعلیم قرآن پاک سے شروع ہوئی۔ میرے والد کا کہنا یہ تھا کہ بچپن میں اگر بچے کو پہلے قرآن دیا جائے اور باقی چیز بعد میں شروع کرائی جائے تو قرآن زیادہ دل میں جگہ پکڑے گا، اس لیے ان کی ایک ہی شرط تھی کہ یہ سکول نہیں جائے گی جب تک کہ اس کا قرآن پورا نہیں ہو جائے گا، ناظرہ یعنی۔ تو میں نے 6.5 سال میں تقریباً ناظرہ قرآن پاک پڑھا تھا، اور گھر کے قریب ایک مسجد تھی اس میں پڑھا، جب مسجد سے چھٹی ہوتی گھر آتے تو گھر ایک اور قاری صاحب آ جاتے، تو وہ تقریباً صبح شام قرآن ناظرہ کی، اور اس میں بہت اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ پروننسیشن درست ہو اور یہ ساری چیزیں، اور پھر شروع کیا میں نے 30واں پارا حفظ بھی کر لیا لیکن پھر کچھ حالات ایسے ہوئے کہ وہ بیچ میں چھوٹ گیا۔ اس کے بعد یہ تھا کہ اسکول میں جب لے کر گئے، ساتھ ساتھ گھر پر مجھے میری والدہ نے اردو اور میتھس اور یہ چیزیں کرانا شروع کی، لکھوانا شروع کیا، لکھوانے کے لیے وہ جو تختیاں تھیں نا اس کے اوپر بچپن سے لکھوایا گیا قلم اور سیاہی کے ذریعے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جب یہ قرآن پڑھ لے گی تو اس وقت جو ایج کے ساتھ جو کلاس سوٹ کرتی ہے اس میں داخلہ کروا دیں گے، لیکن جب داخلے کے لیے شہر کے جس اسکول میں بھی گئیں تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم داخل نہیں کریں گے کیونکہ یہ اوور ایج ہو چکی ہے، اور اگر کریں گے تو 1 میں ہی کریں گے، اس سے آگے نہیں کریں گے۔ تو اس سے کافی میری والدہ پریشان ہوئی، تو انہوں نے مجھے میری نانی کے پاس گاؤں میں بھیج دیا، اور مجھے فطرت کے بہت قریب رہنے کا موقع ملا۔ ہمارے ننیال کی زمینیں وغیرہ تھیں اور گاؤں میں اپنا ہی اسکول تھا، کلاس 2 میں نے وہاں پڑھی، پھر اس کے بعد دوبارہ ٹرائی کیا اور یعنی امی کے پاس واپس آ گئی، اور کلاس 3 سے میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جس میں کہ میرے والد صاحب بچپن سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمیں وہ ہاتھوں پہ اٹھا کے یوں گھماتے تھے اور اوپر سے ستارے نظر آتے تھے، ساتھ ساتھ پاس بٹھا کے کہانیاں سناتے تھے. جتنی بھی کہانیاں حضرت آدم کی، حضرت نوح علیہ السلام کی، مجھے ابھی بھی وہ سین، وہ جگہیں، وہ سب کچھ یاد ہے، اور جو میں امیجن اس وقت کر رہی تھی. یہ باتیں اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی جب تربیت کریں تو ان چیزوں کا اگر تھوڑا سا خیال رکھیں تو آئندہ کے لیے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اس سے بچپن میں ہی اللہ کی، دین کی ایک محبت آنے لگتی ہے. تو ایک بیج اگر پڑا ہوا تو بڑے ہو کر اس کو سینچنا آسان ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ یہ فارسی کی کتابیں ہیں، گلستان اور بوستان سعدی. سعدی کا نام سنا ہوا ہے نا، بہت بہترین حکایات ہیں ان کی جو انسان کی تربیت بہت اچھی کرتی ہیں. تربیت کے لیے ایک نصاب رہا ہے ہمارے، یعنی گزشتہ ہندوستان میں جو بچوں کو مکتب سکول ہوا کرتے تھے پہلے، تو مکتب میں ابتدا میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی. پھر ہمارے سب سٹینڈرڈز ویلیوز بدل گئے تو یہ کتابیں بالکل ختم ہو کر رہ گئیں. لیکن وہ کہانیاں اتنی اچھی تھیں چھوٹی چھوٹی کہ وہ انہوں نے ہمیں پڑھائی، سنائی بھی اور پڑھائی بھی، اور باقاعدہ فارسی پڑھائی. پھر اس کے ساتھ ساتھ عربی بھی شروع کی، گرامر سے شروع کیا اور کچھ عربی کی کتابیں بھی پڑھائیں. پھر کلاس نائنتھ میں قرآن کا ترجمہ شروع کرا دیا. اور وقت کیا ہوتا تھا، صبح اسکول جانے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں سونے کا تصور بھی نہیں تھا کہ فجر کے وقت کو اٹھے اور پھر سو جائے، نیور. اور ہمیشہ اس بات پہ ڈسکریج کیا جاتا تھا کہ کوئی نماز پڑھ کے سوئے صبح. اور اس چیز نے پھر زندگی میں ایک عادت ڈیولپ کر دی کہ صبح سونا نہیں ہے. پھر یہ تھا کہ اسکول جانے سے پہلے آپ خود سوچے کتنا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے نا، لیکن اس میں آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ بھی ہوں تو لازمن ہمارے والد صاحب اس میں ہمیں پڑھاتے تھے اور چند باتیں بتاتے تھے. یہ ایک مستقل روٹین رہی جب تک ہم والدین کے گھر رہے، کیونکہ وہ خود بہت مصروف ہوتے تھے. باقی دن ان کا بھی بہت مصروف ہوتا تھا، لیکن یہ وقت ایسا تھا کہ جب باہر سے بھی لوگ نہیں آتے تھے اور انہیں بھی کہیں نہیں جانا تھا تو وہ گھر والوں کا ہی وقت تھا. ہمارے پڑھنے سے پہلے ہماری والدہ جو تھی وہ تہجد کی نماز کے بعد میرے والد ان کو پڑھایا کرتے تھے. ہماری والدہ کی جب شادی ہو کر آئی تو شروع سے ہی ان کو قرآن پاک کا ترجمہ میرے والد نے شروع کرایا. اور پہلے نماز کی پابند نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا اگر تم نماز نہیں پڑھو گی. اور واقعی کہتی ہیں کہ ایک دو دفعہ میں نے جب نماز مس کی تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا. تو خیر میری پیدائش سے 8 دن پہلے میری والدہ کا قرآن ختم ہوا تھا ترجمے کے ساتھ. اس کے بعد انہوں نے ان کو بھی حدیث شروع کروائی، مشکات شریف شروع کرائی. تو ان کا سبق تہجد کے بعد ہوتا تھا، یعنی والد کی نماز جانے سے پہلے. اور نماز پہ وہ چلے جاتے تھے تو یہ پیچھے سے ناشتہ وغیرہ بناتی تھی، کیونکہ ماشاء اللہ کافی سارے بہن بھائی. تو اس کے بعد ہمارا سبق شروع ہوتا تھا، پھر ہم اسکول چلے جاتے تو بس وہ تھوڑا تھوڑا ڈوز. اور پھر ساتھ ان کی نصیحت یہ تھی کہ یہ تھوڑا سا ہی پڑھتے ہو نا تو جا کے اپنی دوستوں کو بتا دیا کرو. اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی، پہلے تو کچھ عرصہ اتنی توجہ نہیں دی، لیکن جو ہی میں کالج میں آئی تو ان کی پیچھے سے اسٹرانگ ہو گئی یہ بات کہ دیکھو ایک کو پڑھا دو تمہارا سبق یاد ہو جائے گا، ایک کو پڑھا دو. تو میں نے بھی کالج میں داخل ہوتے ہی اپنے ایک کلاس فیلو تھی، اس کو میں نے روزانہ 2-4 آیتیں پڑھا دیتی تھی جو میں نے پڑھی ہوتی تھی. اور اس طرح جب 4th year میں نے کیا تو میرے ساتھ اس کا قرآن بھی مکمل ہو گیا. میرا اپنا ترجمہ جو ہے وہ 2-3 سال چلتا رہا، کیونکہ میرا سبق 2 رکوع روز نہیں ہوتا تھا جیسے آپ کا ہوتا ہے، اور 2 گھنٹے کی کلاس بھی نہیں ہوتی تھی جتنی آپ کی ہوتی ہے، کیونکہ ٹائم کم ہوتا تھا. لیکن تھوڑا تھوڑا بھی روز بہت فائدہ مند ہوا. 2nd year میں تھی میں جب میرا مکمل ہو گیا. پھر اس کے بعد ماسٹرز میں جب میں گئی ہوں پنجاب یونیورسٹی میں، تو وہاں جا کر بھی میں نے اسی طرح ایک ایک دو دو لوگوں کو وہی والد کی نصیحت کہ اچھا دیکھو تم جا رہی ہو لیکن بس قرآن ضرور پڑھانا ہے، چاہے ایک کو پڑھاؤ. ان کا یہی ہوتا تھا ہمیشہ، چاہے ایک کو پڑھاؤ ورنہ یہ تمہیں بھول جائے گا. اور تمہیں پتا ہے کہ جو قرآن پڑھ کر بھلا دے اس کا انجام کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا نا انسان. تو مجھے کہتے تھے کہ دیکھو بھول جاؤ گی اگر نہیں پڑھاؤ گی، تو بس ایک کو پڑھا دینا زیادہ نہیں. تو میں نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے ایک کو تو بندہ پڑھائے. اور ہوتا ہے کہ شرم آتی ہے نا کالج میں، اسکول میں کسی کو آپ کہیں آؤ میں تمہیں قرآن پڑھاؤں، کہے گا تم کہاں سے استانی آئی، ہم آپ سے کیوں پڑھیں، کیونکہ کلاس والوں مشکل ہوتی ہے بات کرنا. لیکن بس والد کی نصیحت ہے، آپ پکڑے ہوئے ہیں، کچھ تو کرنا ہے، دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. اور ایک سے بس شروع کیا میں نے. اب ہوتا یہ تھا کہ میں جب پڑھا رہی ہوتی تھی تو دوسرے لوگ جو گزرتے تو کہتے تم کیا کر رہے ہو، تو بتاتی کہ ہم اس طرح قرآن پڑھ رہے ہیں. اچھا اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے، میں بیٹھ سکتی ہوں. پھر کبھی کوئی لڑکی بیٹھ جاتی کبھی کوئی، اور اس طرح کرتے کرتے 6-7 کا گروپ ہوا. 6-7 سے بڑھتے بڑھتے آپ یقین کیجئے کہ سوائے 2-4 کے پورا ہاسٹل شامل ہو گیا. اور ہمارا سیمسٹر سسٹم تھا، تین دفعہ ہمیں ایک سیمسٹر میں ایگزامس دینے ہوتے تھے اور آٹھ اسائنمنٹس بنانی ہوتی تھی اور سخت مصروفیت ہوتی تھی، لیکن میں نے بھی وہی طریقہ کیا کہ روزانہ کی کلاسوں کی خواہ 15 منٹ کی ہوگی تو ہم رات کے کھانے سے پہلے سب ہاسٹل ہم جمع ہوتے، 15 منٹس ہم سلسلے وار قرآن پاک آخر سے جب میں نے شروع کیا تھا 30ویں پارے سے، تو تھوڑا تھوڑا وہ کرواتے جاتے. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ایک تو اپنے آپ کو سنبھالے رکھا کہ انسان جب ڈاؤن ہونے لگتا ہے تو قرآن ایک ایسا سہارا ہے کہ جس سے انسان پھر کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ کا راستہ نہیں چھوڑنا. دوسرا یہ کہ وہ ایک ماحول ڈیولپ ہو گیا پورے ہاسٹل میں، ایک ماحول جس سے مجھے خود عمل کرنے میں بہت آسانی ہو گئی. پھر اس کے بعد یونیورسٹی سے جب فارغ ہوئے کالج جوائن کیا پڑھانا، وہاں بھی کلاس کے علاوہ میں اسٹوڈینٹس کو تھوڑا پڑھاتی تھی. پھر اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں میں نے جوائن کر لیا، یہ 83 کی بات ہے. تو وہاں پر بھی مجھے یوں لگتا تھا جیسے اسلام کے سوا سب کچھ ہے. یہ بات میں افسوس کے ساتھ ہی مجھے کہنا پڑتی ہے کیونکہ ہم جب اسلامیات بھی پڑھتے ہیں تو ڈگری کے لیے پڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کر کے بھی یا اپنے کالج وغیرہ میں جو اسلامیات کی ٹیچرز ہوتی ہیں ان میں اور عام لوگوں میں فرق نہیں نظر آتا، کیونکہ وہ ایز اے سبجیکٹ ایک چیز کو لے دے رہے ہوتے ہیں نا. تو بہت میں حسرتوں کے ساتھ گئی تھی کہ مجھے ایک اسلامی ماحول ملے گا اور ایک اسلامی انوائرمنٹ ہوگا اور میرے لیے آسانی ہوگی، لیکن وہاں بھی دیکھا کہ نہیں، کام خود ہی کرنا ہے، یہاں تو وہ صورتحال نہیں ہے. تو پھر ان اسٹوڈینٹس کے ساتھ بھی میں نے کلاس کے علاوہ ہاسٹل میں اور گھر میں اور مختلف جگہوں پہ میں نے پھر یہ سلسلہ شروع کیا. پھر اس کے بعد میری پی ایچ ڈی کا وقت آ گیا، پی ایچ ڈی کرنے کے لیے میں گئی تو وہاں پھر یہی چیز، والد کی نصیحت ساتھ، میرے والد کی نصیحت ہے ریکارڈ کی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے وہی آیات پڑھی ہوئی ہیں جو ام کنتم شہدا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن له مسلمون. تو یہی کہ موت آئے تو اسلام پر آئے، کہیں پر بھی ہو لیکن مسلمان بن کے جیو، یہی فخر کی چیز ہے، باقی چیزیں تو آنی جانی ہیں. تو اس پر پھر وہاں جا کر بھی میں نے یہی رکھا کہ چاہے ایک کو پڑھاؤں لیکن مجھے پڑھانا ہے. تو وہاں میں نے اسلامک سینٹر اور ماسک وغیرہ میں جا کے دیکھا کہ کوئی کلاس ہوتی ہو یا کچھ تو میں اس کو جوائن کر لوں یا شروع کریں کچھ. کوئی سلسلہ ایسا تعلیم کا نہیں تھا. میں نے ان کے وہاں پر جو لوگ تھے ان سے میں نے ریکویسٹ کی تو الحمدللہ ایک چھوٹی سی کلاس 2 سے 3 لوگوں کی بن گئی. تو وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز ہاتھ آ جاتی ہے بس. تو میرا ہوتا یہ تھا کہ جب میں کلاس لیتی تھی میں لوگوں سے کہتی تھی کہ دیکھو ہم سب کی ذمہ داری ہے نا کہ دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، تو آپ دوسروں کو لے کر آئیں. وہ کرتے کرتے within 6 to 7 months الحمدللہ مسجد پوری بھر گئی اور لوگ بالکل دروازے تک آ گئے. کہ اتنا شوق تھا لوگوں میں، تو میں یہ سوچتی تھی کہ اتنی پیاس ہے لوگوں کے اندر، بتانے والے ہی نہیں ہیں. خیر الحمدللہ وہ سلسلہ 4 سال تک وہاں جاری رہا. اس دوران انہی میں سے ایسے اچھے اچھے لوگ سامنے آئے کہ جنہوں نے میرے آنے کے بعد وہ سلسلہ سب سنبھال لیا. ایک چیز کا میں نے ہمیشہ یہ خیال رکھا کہ اسلام کو پروموٹ کرنا ہے، کسی جماعت، کسی فرقے، کسی گروہ، کسی ذات، خواہ اپنی ذات کی ہونا، اس کو نہیں پروموٹ کرنا. نام اللہ ہی کا بڑا ہے اور وہی بڑا کرنا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ سلسلہ آج بھی وہاں چل رہا ہے اور بہت اچھی طرح وہ سب جا رہا ہے. اس کے بعد پھر میں واپس آ گئی، پھر اسلام آباد میں اسی طرح مختلف گھروں میں، مختلف کلبس میں، آرمی کے مس میں، مختلف جگہوں پہ جہاں کوئی بلا لیتا تھا جانا شروع کیا. پھر خیال آیا کہ میں اکیلی کہاں کہاں جاؤں گی اور کب تک جاؤں گی، کیوں نہ کچھ اور لوگ بھی ساتھ شریک ہو جائیں. تو مجھے مختلف لوگوں نے مشورہ دیا تو میں نے سوچا ٹھیک ہے میں 10 لڑکیاں لے لیتی ہوں، ان کو ٹرینڈ کر دیتی ہوں، تو اگر ہم 10 لوگ ایک شہر میں نکلیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت کچھ ہو جائے گا. اور مقصد یہ قرآن کی تعلیم. 6 مہینے تک میں سوچتی رہی کیونکہ میں یونیورسٹی میں جاب کر رہی تھی اور مشکل یہ تھی کہ میں کمیٹڈ ہوں ادھر بھی اور یہ بھی. قرآن کوئی کھیل نہیں ہے کہ اس میں انسان پارٹ ٹائم کام کرے. انتظار کرتی رہی. اتنے میں ہشام کی پیدائش کے لیے مجھے 3 مہینے کی چھٹی ملی یونیورسٹی سے. تو میں نے سوچا یہ ایک بہترین موقع ہے ٹرائل کا کہ اگر میں کام شروع کرتی ہوں تو مجھے پتا چل جائے گا کہ ریسپانس کیا ہے اور ریکوائرمنٹ کیا ہے. خیر ہم نے اناؤنس کیا کورس اور جو پچھلا سارا تجربہ تھا کہ لوگوں کو مشکل کہاں کہاں ہوتی ہے، دین کا کام کرنے والوں کو، دین پڑھنے والوں کو، تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک کورس ڈیزائن کیا اور اس کو اناؤنس کیا. تو الحمدللہ 50 لوگوں نے اس کے لیے جواب دیا. مجھے 10 کی امید تھی لیکن 50 لوگ آئے. اور یہ 1994 کی بات ہے. تو ہمارا پہلا بیچ شروع ہوا, پھر حشام پیدا ہو گیا, پھر 8 دن کے بعد دوبارہ میں نے کلاسز شروع کی. پھر یہ تھا کہ بچہ چھوٹا تھا تو میں نے یونیورسٹی کو پھر مزید چھٹی اپلائی کر دی کہ میرا بچہ چھوٹا ہے اور میں اس طرح نہیں آ سکتی, تو اس بنیاد پہ چھٹی پھر مل گئی. پھر کچھ عرصہ بیچ میں میں نے اپنی کلاس لیٹ کر کے صبح میں یونیورسٹی جاتی اور لیٹ آورز میں اپنی کلاس لیتی, اور اس طرح تھرڈ بیچ تک یہ سلسلہ چلتا رہا, حتیٰ کہ فورتھ بیچ جب آیا تو پھر میں نے یونیورسٹی سے مزید چھٹی لے لی اور اب تک چھٹی پر ہوں. تو اب آپ نے غلط انسان سے تعارف کا کہا ہے کہ ٹائم ہی کم رہ گیا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان سب گروپ انچارجز کا وقتاً فوقتاً آپ سے تعارف کراتے ہیں, اور بیچ میں گروپس میں انشاءاللہ جلد ہی سب کے ساتھ تعارف کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں اور کتنے آپ کی طرح دینی کام میں مصروف ہیں؟ ہم پورے ایک درجن ہیں, 12 بہن بھائی ہیں, اور جن میں میں بڑی ہوں. اور آپ سوچیں کہ اس گھر میں جہاں چھوٹے مجھ سے 11 بہن بھائی ہوں, اس گھر کے اندر رونق کا عالم کیا ہوگا اور پڑھائی کا ماحول کیا ہوگا. لیکن الحمدللہ اس سب کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے, اور میں سمجھتی ہوں اس میں بہت کریڈٹ ہے میرے والدین کو اور خاص طور پر میرے والد کو, کہ جنہوں نے اپنی ساری مصروفیات کے ساتھ تھوڑا سا وقت ہمیں دیا پرسنل کیئر میں, اور وہ وقت ہمارے بہت کام آیا. اگر آپ بہت بڑی کلاسز نہ بھی لے سکے اور ایک سیشن گھر والوں کے ساتھ مختصر سا بھی رکھ لیا, کترا کترا ٹپکا دیا ان کے اندر, اگر میرے والد سمجھتے کہ لو ایک میرے ساتھ, میری چھوٹی بہن بھی تھی, وہ آج کل بھاولپور یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے, اس نے ایجوکیشن میں ایم فل کیا ہوا ہے اور ماسٹرز عربک ایجوکیشن اسلامک اسٹڈیز وغیرہ میں, تو وہاں اس نے الہدا کی برانچ بنائی ہوئی ہے, وہ بھی شام میں بھی پڑھاتی ہے ورکنگ وومن کو, صبح میں بھی یونیورسٹی جاتی ہے, اور الحمدللہ بہت تسلی ہے. تو میں یہ دیکھتے ہم دو تھے, تو اگر میرے والد یہ سوچتے کہ لو ان دو لڑکیوں کو پڑھا کے مجھے کیا ملے گا, اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں, ان عورتوں نے کیا کرنا ہے. اتنے ریلیجس ہوتے ہوئے انہوں نے پڑھنے سے ہمیں نہیں روکا, نہ یہاں نہ باہر جانے تک. جہاں تک جا سکتے ہو جاؤ, جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو, لڑکی ہو کہ لڑکا ہو, یہ تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. امت مسلمہ کو پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے, یہ ان کی انکریجمنٹ تھی, حالانکہ بہت ریلیجس تھے. اور اسی طرح یہ تھا کہ جیسے شادی کا موقع آیا تو ہمیشہ پوچھتے تھے, یہ کل جو بات ہو رہی تھی نا کہ والدین کی طرف سے, کہ آگے بھی آپ دیکھیں گے, تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر اعتدال کے ساتھ اسلام پر عمل کیا جائے تو دین کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے, بنسبت اس کے کہ ہم کچھ چیزوں میں اتنی سختی کر ڈالیں کہ مشکل پیش آ جائے. اچھا جناب, ٹائم ختم ہو چکا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.